بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللان الدائم على عزائهم عزاء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب بحث درباره اسباب ورود به بهشت بود.
بسم الله الرحمن الرحيم. بهشت میں داخل ہونے کے اسباب یا بہشت لے جانے والے عوامل، ان کے حوالے سے گفتگو تھی.
خب در این بخش مقداری با شیری گربه ای رو دید.
کہتے ہیں کہ ایک شیر نے ایک بلی کو دیکھا.
گفت که مثل منی، قیافت، چشمات، صورت، رنگ.
شیر نے بلی سے کہا کہ تم تو میری طرح ہو، تیری شکل و صورت، ہاتھ پیر، رنگ.
گفت من اسیر دست آدمیزاد شدم.
بلی نے کہا کہ میں نسل آدم کے ہاتھوں میں گرفتار ہوا.
اچھا، ولی من قبلا مثل تو بودم ولی این شدم.
کہا میں پہلے تم جیسا تھا لیکن جب سے آدمی ذات کے ہاتھوں میں گرفتار ہوا ہوں تم جیسا نہیں رہا ہوں.
گفت حالا این آدمی ذات چیه؟ کو
شیر نے
آمدند و با هم گشتند. گفت اونها نیست.
شیر نے بلی سے کہا یہ آدمی ذات کون ہوتا ہے؟ اس نے تمہارے اندر کیا تبدیلی لے آئی ہے؟ تو دونوں چلے آدمی ذات کو ڈھونڈتے ہوئے. کہیں کوئی انسان نظر آیا تو بلی نے کہا یہ ہے.
گفت این که چیزی نیست، یک جس و یک خیز و یک ولی چیز تمام کارش. آمدن به سراغش.
شیر نے اسے دیکھ کے کہا کہ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، ایک چھلانگ اور ایک حملے کے حد تک ہے.
خب بنا شد که با هم مبارزه کنم.
طے یہ ہوا کہ شیر اور آدمی ذات کا مقابلہ ہو جائے.
این آدمی ذات به شیر گفت ببین، تو همه چیز تو داری، همه ابزار مبارزه با منو داری، ولی من ابزارم خونه است، باید برم بیارم.
انسان نے شیر سے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس لڑنے کے سارے سامان ہیں، دانت اور ناخن سب تمہارے پاس موجود ہیں، میں اپنے لڑنے کے سامان گھر میں چھوڑ آیا ہوں، جا کے لے آتا ہوں.
گفت خب برو بیار. گفت نہ نمیشه، تو فرار میکنی.
تو شیر نے اس سے کہا کہ جاؤ لاؤ. تو اس انسان نے کہا نہیں، میں جاؤں گا تم بھاگ جاؤ گے.
من اطمینان به اعتماد به تو ندارم، فرار میکنیم، کی میتونه با هم مقابله کنه؟
تم میرے ساتھ لڑ نہیں سکتے ہو، اس لیے تم بھاگ جاؤ گے. بھاگنے کے لیے بہانہ کر رہے ہو، جا کے لے آؤ.
خب چی؟ گفت میں باید تو رو ببندم کہ فرار نہ کنی.
تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو انسان نے اس سے کہا کہ میں تمہیں باندھ لوں تاکہ تم بھاگ نہ جاؤ.
گفت خب ببند.
تو اس نے کہا ٹھیک ہے، باندھو.
دست و پاشو بست و بست به یه درختی، چماقشو دست گرفت، شروع کرد زدن.
ہاتھ پیر باندھ کے ایک درخت سے باندھ دیا. اب ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑ گیا.
گفت حالا فهمیدم چرا این گربه اینطور شد.
تو شیر نے کہا کہ اب میں سمجھ گیا کہ انسان کے نسل نے اس بلی کو ایسا کیوں بنا دیا ہے.
حالا شما از یه دونه بله بنده خوین بله اینطور نه خودش میره، خیلی مشکل نداره. خب بله، خلاصه عجیبه. امریکایی ها خیلی شیرا رو در بند کردن، ولی شیر باید عقلش رو به کار بیندازه. امروز دیروز حامد کرزای به مردای افغان گفته بود که به زنا اینقدر زور نگید، اگه مردید زور دارید این مردانگی و زور رو در مقابل آمریکا نشون بدید.
نه جد که اده که یه انسان نامی موجودات نه شیروں کو اس طرح سے باندھا ہے، کاش کہ یہ شیر اپنے آپ کو آزاد کرا دیں. اس کے بعد آغا نے کل حامد کرزے نے ایک بات کی، اس کی طرف توجہ کیا اور کہا کہ حامد کرزے نے بات کی ہے کہ اگر تم مرد ہو تو کمزوروں پر ہاتھ اٹھانے کے بجائے، عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کے بجائے اس کے خلاف اپنی قوت کو متوجہ کرو کہ جو تم پہ ظلم کر رہا ہے، امریکیوں کے خلاف اٹھو.
خلاصش بگذاریم، حالا این به برکت آمدن این
یه اس چپکلی کے برکات میں سے.
خب بریم سر اصل مطلب و مبحث. ما چی گفتیم؟ اسباب ورود به بهشت.
آتے ہیں اصل مطلب کی طرف، گفتگو بهشت لے جانے والے عوامل کے حوالے سے تھی.
یکی از اسباب ورود ایمان بود. سلام علیکم.
ان عوامل میں سے ایک ایمان.
عامل دوم تقوا بود.
دوسرا عامل تقوا.
تقوا نمیتونه از ایمان و عمل صالح جدا باشه ها.
ذهن نشین کر لیجئے، ایمان اور تقوا گندم اور مکئی کی طرح دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں.
خوب.
یہ الگ چیز نہیں ہے، تصور نہ کریں، بلکہ یہ ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں.
آره، حالا ما میخواییم این عناوینی که اسباب ورود به بهشتن یه قضی واضح بشه برامون، از خوش باوری بیرون بیاییم، یه خود دقیق باور بشیم.
هم سادہ فہمی سے نکلیں اور ذرا عمیق سوچنے کے عادی ہو جائیں کہ ایمان کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اور وہ ہم میں ہے بھی کی نہیں.
ما در جلسے قبل تقویٰ رو از جہت لغت معنا کردیم.
ہم نے گزشتہ جلسے میں تقویٰ کا معنی بیان کیا لغت کے اعتبار سے.
دفع کردن خطر از چیزی به وسیله چیز دیگر، به این میگن تقوی.
بیان کیا کہ لغت کے اعتبار سے کسی خطرے کو کسی وسیلے کے ذریعے سے دور کر دینا تقوی ہے، خطرے کو دور کر دینا.
یادمون هم دادن ولی خوب یادمون ندادن.
یہ ہمیں سکھایا گیا ہے لیکن یا تو ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے یا سکھانے والوں نے دقیق نہیں سکھایا.
جامع یادمون ندادند.
جامع طور پہ نہیں سکھایا ہے.
خب هوا سرده، بلیز میپوشی، کت میپوشی. چرا؟ سرما میخورم. این کت وقایه توه.
اگر موسم ٹھنڈا ہے، برفباری ہو رہی ہے، تو جسم کو سردی سے بچانے والی کوئی چیز پہنا دو. یہ جو آپ پہن لیتے ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے ہے، یہ وقایہ ہے. اس کو وقایہ کہتے ہیں، وقایہ سے ہی ہے تقویٰ.
خب گرما هست، ای سی روشن میکنه، این وقایه است.
گرم موسم ہے، گرمی آپ کو ستاتی ہے، تو اس رکاوٹ کو اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے جو آپ ایسی روشن کرتے ہیں، یہ وقایہ ہے.
یہ خوردی گلو درد میکنے، ترشی نہ خوری ہو، پدر درد میکنے.
اگر آپ کے گلے میں انفیکشن ہے تو ڈاکٹر آپ کو پرہیز کرنے کو کہتا ہے کہ آپ
دکتر ہم نہ کہ خدا آقا مواظب ہے
بھالے کہ آپ کھٹی چیزوں سے پرہیز کر لیں. یہ جو کھٹی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں یہی تقویٰ ہے. اصلا تقویٰ پرہیزگاری کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اردو میں پرہیزگاری ترجمہ ہوا ہے نا. اسی پرہیز کرنے کا نام ہے.
خب حالا معنا میکنیم، ما یه پرهیز ستیز داریم، یه پرهیز گریز داریم. آره حالا معنا میکنیم.
ٹھیک ہے، تقوی کا ترجمہ پرہیز کیا گیا ہے، لیکن اب پرہیز کی بھی قسمیں ہیں.
آره اقسام داره تقوی، انشاءاللہ میرسیم بهش. اگر آیون همت کردن ویروس آمریکا زدگی نیامد، این تقواست، این تقوای ستیزه.
دیکھ، ایک اوفنسیو تقوی ہے، ایک ڈیفنسیو تقوی ہے. اگر انشاءاللہ آغایون میں ہمت آ جائے اور امریکن وائرس کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ اوفنسیو تقوی ہے.
اگر 8 سال دفاع میشه در مقابل استکبار جهانی، این تقوی سپردست گرفتن است، حفاظت کردن است. اونی که نمی کند بی تقواست.
8 سال تک دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا اور ہم نے اس کے حملے کو روکنے کے لیے سپر دفاع اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ سپر دفاع ہاتھ میں لے کے دشمن کو جو روکا ہے، یہ تقویٰ ہے. جو خانہ نشین ہے وہ بے تقویٰ ہے. تقویٰ خانہ نشینی کا نام نہیں ہے، تقویٰ حملہ آور ہونے کا نام ہے. کہیں پر
البتہ این تقویٰ ستیز است، یہ تقویٰ ہم تقویٰ
گریز است.
گریز است، بله. حالا ببینیم چه میشه. حقیقت تقویٰ رو هم بیان کردیم ما.
پس تقویٰ کی حقیقت لغوی اعتبار سے بھی بیان ہو گیا اور مثالیں بھی مل گئیں.
با اون که ما باید در خودمون نیروی رو ایجاد کنیم که این نیرو ما را محافظت کند از خطرات و مهالک. این خیلی کوتاه. نیرویی که ما را محافظت کند از سقوط، خطر، مهلکه، فساد، به میان تقوی.
اپنے وجود کے اندر ایک ایسا دفاعی حصار یا معنوی قوت کا ایجاد کرنا کہ اس دفاعی حصار کے اندر کوئی اور آپ کے لیے خطرناک چیز حملہ آور نہ ہو سکے.
گفتیم این تقوی باید به صورت ملکه درآید. خوبه اگر ملکه هم نباشه، عیبی ندارد. بعضی از جاها جلوگیری میکنه. فرض بفرمایید نگاه کردن به نامحرم، این باید بشه ملکه. چرا؟ چون سمه. از سم انسان پرهیز میکنه. ان نظر سهمون من سهام ابلیس، تیر میزنه ابلیس، از تیر ابلیس نباید سپر دست گیره. سپر چیه؟ نگاه نکردن؟ خیلی آسون هم هست.
گذشتہ درس میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دفاعی قوت جو آپ اپنے اندر ایجاد کرتے ہیں، یہ کبھی ٹمپریری ہوتا ہے، کبھی پرماننٹ ہوتا ہے. ٹمپریری ہو تو اس کو کہتے ہیں حال، لیکن اگر پرماننٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں ملکہ. ملکہ ہو تو انسان ہمیشہ بچا رہتا ہے، لیکن اگر حال کی حالت میں ہو تو جب تک حال ہے اس وقت تک بچا رہے گا. نہ ہونے سے یہ بھی ٹھیک ہے.
اینا رو ہفتے قبل توضیحش رو دادیم، دارم خدمت دوستان عرض میکنم. دوستانی که نبودن در هفته قبل یه قدری آشنا بشن با بحث.
یه گذشته هفته میں بحث ہو چکی تھی، جو دوست احباب گذشته درس میں نہیں تھے ان کو آگاہ کرنے کے لیے تکرار کیا جا رہا.
خلاصه ما یه دشمنی هم داریم نامرئیه به نام شیطان. این شیطان در درون ما ابزار داره، هواهای ما ابزار شیطانه. باید اینا رو کنترل کرد.
انشاءالله این باتوں کو اچھی طرح غور کریں گے. ہر انسان کا ایک دشمن ہے. دشمن ہے کہتے ہیں تو آپ کا دماغ ادھر ادھر نہ جائے. وہ دشمن نامرئی دشمن ہے، نظر نہ آنے والا دشمن ہے، وہ شیطان. شیطان کے ٹولز حملہ آور ہونے کے لیے اوزار چاہیے. وہ اوزار یا ٹولز کہیں اور نہیں، ہمارے وجود کے اندر ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہمارے خواہشات. خواہشات अवजार हैं शैतान के लिए, टूल्स हैं शैतान के लिए, ये शैतान इन्हीं टूल्स को यूज करके हमें नाकारा कर देता है।
چرا فرار، چرا بلند شدید؟ تخیل کردید یک چیزی را که این ضرری داره، تخیل را بلند میشیم. اما شیطان که به من چسبیده اعتنا نمی کنیم.
ابھی ایک کیا آیا تھا، چپکلی، چپکلی یہاں آئی تھی اور ہم ادھر سے جہاں سے وہ گزر رہے تھے لوگ اٹھ رہے تھے، یہ اٹھ رہے تھے اس کے ضرر کے تخیل کی وجہ سے، ہم خیال کر رہے تھے کہ نقصان پہنچائے گا، یہ جو خیال ذہن میں آ گیا کہ نقصان پہنچائے گا تو ہم اس سے بچنے کے لیے اٹھ رہے تھے، یہ بھی ایک تقویٰ ہے، یہ جو شیطان سے یعنی اس ضرر سے بچنے کے لیے جو آپ اٹھ رہے ہیں یہ بھی ایک تقویٰ ہے، لیکن قابل توجہ نقطہ جو آغا نے فرمایا وہ یہ ہے، یہ تو تخیل ضرر ہے جو ہم سے قطعی طور پہ چپکا ہوا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ ہے شیطان، اس کے مقابلے میں ہم نے کوئی دفاع کا سوچا ہی نہیں،
بلند میشه انسان. ولی من عرضم اینه در مقابل اون دشمن نامرئی هجوم آورنده ای که از چپ و راست این طرف و اون طرف هجمه میکنه، دستم بر نمیداره، یک لحظه هم راحت نمیشینه، چرا از اون فرار نمیکنیم؟
ہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس نے خود اعلان بھی کیا ہے اور اس اعلان کا ذکر سب سے سچا کلام میں آیا ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، اس نے اعلان کیا ہے اور اس کا اعلان قرآن میں آیا ہے کہ میں دائیں طرف سے بائیں طرف سے سامنے سے پیچھے سے حملہ کروں گا، رکوں گا نہیں، ہمیشہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤں، یہ اس کا اعلان ہے، ہمیں یہ معلوم ہونے کے باوجود اس کے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر نہیں کر رہے ہیں.
ولذا به ما دستور دادن این آیه قرآن فتقوا الله ما استطعتم، اونقدر که می توانید استطاعت دارید، بشر خیلی استطاعت داره ها، خیلی استطاعت داره، بعضی خیال کردن میگه نه حالا ما خیلی کار بهت نداریم، نه میخواد بگه تو استطاعت زیاده.
ترجمه پر غور کریں، ایک نقطه کی طرف آغان متوجه کی، اچھا فتق اللہ مستطعتم کا بعض نے ترجمہ اس طرح کیا ہے اور سمجھا اس طرح سے کہ یعنی جتنا تم سے ہو سکے کرو، یہ ڈھیلی بات ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے، فتق اللہ مستطعتم جتنی قوت تمہیں دی گئی ہے اتنا مقابلہ کرو، اور قوت بہت زیادہ دی گئی ہے، کم نہیں ہے، انسان کے پاس قوت بہت زیادہ ہے،
خیلی قدرت داریم، اما چه کنیم که این قدرت رو به فعلیت نمیرسونیم؟
قوت بہت زیادہ ہے لیکن اس کی قوت کو ہم کیش نہیں کر سکتے.
حالا میخوایم این قوت رو خود به فعلیت برسونیم، چیکار کنیم؟
اس قوت کو، اس توانائی کو کیش کرنا چاہیے، حضرت عملی میدان میں لے آنا چاہیے.
حضرت مولا یہ دستوری دادن،
حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، آپ کے فرامین میں ایک فرمان ایسا ملتا ہے کہ اس سے ہم مدد لے سکتے ہیں کہ اس قوت کو کیسے کیش کریں.
شما اگر بدانید کار زشتی رو که میکنید یه بزرگی میبینه، چی کار میکنید؟ انجام میدید؟
خوب غور کریں، اگر آپ کوئی ناشائستہ کام کرنے کے ارادے میں ہوں لیکن یہ جانتے ہوں کہ کسی بڑے کی نگاہ ہمارے اوپر مسلسل ہے، تو کیا آپ اپنے اس ارادے کو پریکٹیکل کریں گے جبکہ آپ یہ جانتے ہوں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے؟
با اون بزرگ ہمراہ بشید، برید مشرق، برید ایران، عراق، کنار او باشید، چجور حرکت میکنید؟ حرکاتتون چجوره؟ اعمالتون چجوره؟ افعالتون چطوره؟ گفتارتون چطوره؟
اس بزرگ ہستی کے ساتھ آپ سفر میں ساتھ ہوئے، مشہد گئے یا کربلا گئے یا نجف گئے، کسی ایسے سفر میں وہ بزرگ آپ کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی حرکتیں کیسی ہوں گی؟
اونم ہمیشہ مواظب ہے باشا،
وہ بزرگ بھی مسلسل نگران ہو ہمارے اوپر دیکھ رہا ہو تو آپ کی حرکتیں کیسی ہوں گی؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا چلنا
دستوراتی ہم بهمون بده ببینیم عمل میکنیم یا نه.
اچھا وہ بزرگ ہمیں راستے میں نصیحتیں بھی کرے کچھ احکام بھی بتا دے کہ آپ کو یوں کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کام نہیں کرنے ہیں تو اور وہ مسلسل آپ کو نظارے میں رکھ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟
چیکار میکنیم؟ معلومه چی ہم چی میکنیم؟
صاف واضح ہے ہم اگر اس کی نظر میں معتبر بننا چاہیں باغی نہ بنے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی عمل ہی کریں.
این اطاعت تو مواظبت تو این تقواست.
یہ جو آپ اس کی نظر میں اس کے احکام کے مطابق عمل کر رہے ہیں تاکہ ان کی نظروں سے نہ گریں یہ تقوی ہے.
حالا مولا دستور دادن فاتقوا الله الذي انتم بعينه.
واہ
علی
مولا کے فرامین میں یہ بات آئی.
یادت باشه هیچ وقت از چشم خدا دور نیستی.
فاتقوا الله
پس بترس
پرهیز اللہ کی نظروں سے نہ گرو. اس اللہ کی نظروں سے کہ انتم بعینه کہ تم اس کی نگاہوں کے سامنے ہو. کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نگاہ سے انسان غائب ہو جائے.
یک تنہا در دید اونیسی و نواسی کم بیده ناسیه. این اسب این موی روی سرش بهش گفته میشه ناسیه. اسب سوار اون وقتی که بر اسب می نشیند برای کنترل کامل این اسب ناسی اسب رو در دست میگیره.
اور اس اللہ سے تقوی اختیار کرو کہ تمہارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. ناسیہ عربی میں گھوڑے کے ان بالوں کو کہتے ہیں کہ جن کو اگر انسان اپنے قابو میں کر لے تو گھوڑا ادھر ادھر نہیں جا سکتا ہے. ان کو کہتے ہیں ناسیہ. یہ استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے اختیار کے لیے. تمہارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے, تم اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے ہو.
وَنَوَاسِكُمْ بَيَدِهِ
تمہارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں.
وَتَقَلُّبُكُمْ فِي قَبْضَتِهِ
سبحان اللہ تمہاری حرکتیں اس کے قبضے میں ہیں. ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جانا جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کے ہاتھ میں ہیں.
اَذْ قُدْرَتَهُ بِرُن نِسِ
کچھ بھی کر لو قدرت خدا سے باہر نہیں.
اما انقدر قدرت مند است و بزرگ که به واسطه این لگد پرونیای ما گوش ما رو نمیگیره.
اتنا توانا اور قدرت مند خدا ہمیں ڈھیل دے چکا ہے اور ہم عبدیت اور بندگی کرنے کے بجائے چموش اور بے قابو گدھے کی طرح سے اپنے مولا کی طرف لات مارتے جا رہے ہیں. اس کے علم میں اور اس کے قدرت میں ہونے کے باوجود اس نے ہمیں ڈھیل دی ہے. چلو چلو جو چاہنا جو کرنا چاہتے ہو کرو.
ان اسررتم علمہ
اگر تم چھپ کے کچھ
اسررتم امیدون
چھپ کے کچھ کرو تو اس کے علم میں ہے. دل کے نہان خانوں کے اندر کوئی سری خیالات ہوں تو وہ بھی جانتا ہے.
وان اعلنتم كتبہ
واہ سبحان اللہ اور تم کھلے عام اگر کوئی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہو تو اس کو برملا نہیں کرتا ہے خدا, چھپاتا ہے. شاید یہ راہ راست پہ آ جائے.
نا می نویسا
ہاں کتبہ کتبہ نا
می لکھتا ہے
یعنی تمہارے کیے ہوئے اعمال یعنی محفوظ ہوتے ہیں.
قد وکل بذالک حفظة کراما
اور تمہارے اوپر کرامت والے فرشتے موکل کیے گئے ہیں.
و در بیان دیگر فرمود ایها الناس اتقوا الله
ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا لوگو خدا کا تقوی اختیار کرو. پھر وہی تقوی
الذي ان قلتم سمع وان اضمرتم علم
اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ تم کہتے ہو تو سنتا ہے, کوئی ایسی بات تمہاری نہیں ہے کہ جو خدا کے سماعت میں خدا نہ سنے. اور ان قلتم سمع بات
سمع وان اضمرتم علم,
ہاں, اور اگر تم اپنے دل میں کوئی بات چھپا لیتے ہو تو وہ خدا سے چھپتی نہیں ہے, اس کے علم میں ہے وہ.
عزیزان من, انبیاء تمامشون ہمشون, یکی از کارهای اصلی اونها راهنمایی انسان برای مبارزه با شیطان و هوای نفس بوده.
میرے عزیزو, تمام انبیاء کے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ ان انسانوں کو شیطان سے کس طرح بچایا جائے.
چرا؟ چون ما عبد خدا بشیم.
بچانے کی ذمہ داری پیغمبروں کو کیوں دی گئی تھی؟ اس لیے کہ ہم خدا کے بندے ہیں.
آدم بشیم.
اور ہمیں آدم بن کے رہنا ہے.
حالا برای وصول به این مرحله چی گفتن؟ این مهمه.
اس بندگی تک پہنچنے کے لیے, آدم بن کے رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
دو سات چیز گفتن کنار ہم,
دو باتیں ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں.
فاتقوا الله واطيعون, کوتاه یہ جملے بیشتر نیست. فاتقوا الله واطيعون,
ایک تقوی کا حکم دیا گیا ہے, ایک بندگی کا.
اطاعت و تقوی,
تقوی اور بندگی.
جناب عیسی مأمور شد, پیامش این بود فتقوا الله و اطیعون.
حضرت عیسی نے اپنے پیروکاروں کو انہی باتوں کا حکم دیا ہے, تقوی اور بندگی.
جناب نوح در سوره شعراء فتقوا الله واطيعون,
حضرت نوح کی آواز بھی سوره شعراء میں موجود ہے, فتقوا الله واطيعون, پھر تقوی اور بندگی.
جناب ہود در همین سوره شعراء باز فتقوا الله واطيعون,
حضرت ہود نے بھی اپنے قوم کو اسی تقوی اور بندگی کا حکم دیا.
جناب ہود باز فتقوا الله واطيعون,
جناب ہود نے بھی تقوی اور بندگی کا
در دو جا. جناب صالح باز در دو جا فتقوا الله واطيعون,
حضرت ہود نے بھی اور حضرت صالح نے بھی.
جناب لوط
دو جگہوں پر قرآن میں ان کی بات آئی ہے.
جناب لوط فتقوا الله واطيعون,
حضرت لوط نے بھی فتقوا الله واطيعون کہا.
جناب شعیب فتقوا الله واطيعون,
حضرت شعیب نے بھی فتقوا الله واطيعون کہا.
دستور العمل, ببینید خوب گوش کنید, دستور العمل آدم شدن را در این دو جمله دونستن فتقوا الله و اطیعون.
این تمام انبیاء نے انسانی شکل میں موجود ان موجودات کو آدم بنانے کے لیے جو دستور العمل دیا ہے, وہ دستور العمل تقوی اور بندگی ہے.
خب این رو ما باید تحصیل کنیم.
پس اگر انسان کا بچہ رہنا ہے, بندہ خدا بننا ہے, تو ہمیں تقوی اور بندگی کو اختیار کرنا پڑے گا.
بعضا انبیاء متعجبانه از امت خودشون میپرسن که در تقوی پیشه نکردی.
قرآن مجید میں بعض انبیاء کی یہ باتیں بھی نقل ہوئی ہیں کہ وہ تعجب کے ساتھ اپنے پیروکاروں سے پوچھتے تھے کہ تم میں تقوی کیوں نہیں ہے.
جناب ہود گفت یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون.
حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم, خدا کی بندگی اختیار کرو, اور پھر اس کے بعد کہا کیا تمہارے اندر تقوی نہیں ہے, افلا تتقون.
ان تعجب ہے, یعنی یہ توبیخ نہ باشے,
یہ یعنی اظہار تعجب ہے, یہ ہونا چاہیے نہیں ہے تم میں.
تعجب میکنے,
آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جیسے نہیں کہتے ہیں آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تعجب سے. یعنی اس زمانے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے.
بعضا ممکن ہے از این آیات توبیخ فهمیده بشه, نه تعجب فهمیده میشه. بابا تو کجایی؟
ہاں
پسر من, آخه چرا اینطور میکنی؟
قرآن مجید کی تلاوت جب کی جائے گی تو ہو سکتا ہے کوئی عالم اس کو مذمت اور توبیخ کے معنی میں لے لے, افلا تتقون، یعنی مذمت کر رہے ہیں حضرت ہود. آقا کہہ رہے ہیں نہیں، یہ مذمت سے زیادہ تعجب ہے، یعنی کیا تم میں تقوی نہیں ہے؟
نبی مکرم باز در سورہ یونس دارد افلا تتقون،
یہی لہجہ حضرت یونس کا قرآن مجید میں ہے کہ افلا تتقون.
نبی اکرم حضرت پیغمبر یونس،
بل حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سورہ یونس میں،
جناب نوح افلا تتقون،
حضرت نوح نے بھی یہی کہا افلا تتقون.
خلاصه این افلا تتقون که ظاهرا تعجب انبیاس که چرا این مردم تقوا پیشه نمی کنن، تقوا رو معنا کردیم ها، از زبان هود، صالح، لوط، شعیب، الیاس گفته شده.
مختلف پیغمبروں نے اپنی قوم سے افلا تتقون کہا ہے، یعنی جن میں تقوی نہیں ہوتا تھا تو وہ تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ تم میں تقوی نہیں ہے.
تقوی چی بود؟
اچھا ذہن میں رکھیے، تقوی کا جو معنی بیان کیا گیا وہ ذہن میں رکھ کے افلا تتقون کو سمجھیں.
ایجاد ایک قدرتی کہ با اون قدرت از خودم حفاظت کنم،
اپنے اندر ایک ایسی معنوی قوت کا ایجاد کرنا کہ اس قوت کی وجہ سے کسی بھی شیطان کے، کسی بھی شر اور دشمن کے حملے کو انسان دفع کر سکے. یہ ایجاد و قوت جو ہے یہ تقویٰ ہے. کسی میں نہ ہو تو وہ تعجب سے کہتے پھر تم کیسے بچو گے، تمہارے پاس تو تقویٰ ہی نہیں ہے.
ما برا فرض کنیم پولی که داشته باشیم چقدر ما مراعات بکنیم؟ نوازه دوزده بیاد میره از بانک پول بگیره، احتمال آمدن یه داکو میده. آها چند جا قایم میکنه؟ مشالله همه شلوارا جیب داره.
قبا هم جیب دارم.
نه آخه شلوار جیب داره، این جیبای مخصوصه، جیبای نامرئی. چرا؟ چرا؟ چون خائن در کاره، متجاوز در کاره.
دیکھیں انسان کے پاس جو
چیز، اما برای دزدیدن دینمون مشکل نداری.
جو چیز جس انسان کی نظر میں قیمتی ہوتی ہے وہ اگر اس کے پاس ہو تو اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہزار طریقے سوچتا ہے. پیسے آپ بینک سے نکالتے ہیں تو اس خوف سے کہ کہیں کوئی ڈاکو آ کے مجھ سے نہ چھین لے، آپ کتنی تدبیریں کرتے ہیں اس کو بچانے کے لیے. پیسوں کی قیمت آپ کی نظر میں ہے، لہذا اس کو بچانے کے لیے ہزار جتن کرتے ہیں. ایمان، ایمان کتنی قیمتی جوہر ہے جو انسان کے اندر ہے، گوہر ہے، گوہر گرام بہا.
تو یہ جامعی داریم زندگی میکنیم، ان جامعی طوفانی ہے.
تو ہم جس معاشرے میں زندگی کر رہے ہیں اس معاشرے میں ایمان کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کی بہتات ہے. پیسوں کو لوٹنے والے ڈاکوؤں سے کہیں زیادہ. پیسوں سے بچاؤ کے تو ہم ہزار جتن کرتے ہیں، ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے کتنی تدبیر کی ہے.
خیابانش، بیابانش، دانشگاہش، مدرسش، طارق رودش، نمیدونم دیفنسش، کلفتونه، هر جا میرید میرید مظاهر الا ماشاءالله. از این طرف دشمن نامرئی هم که هست. خب ما چیکار میکنیم؟
پیسوں کے جس طرح سے ڈاکو ہر جگہ ہیں، ایمان کے ڈاکو بھی ہر جگہ ہیں. یونیورسٹی میں ڈاکو ہیں، روڈ پہ ڈاکو ہیں، بازار میں ڈاکو ہیں، ڈیفنس میں ڈاکو ہیں، کلفٹن میں، جہاں بھی آپ جائیں ایمان چھیننے والے ڈاکوؤں کی کثرت ہے. پیسوں کے ڈاکوؤں سے پیسوں کو کس طرح بچایا جاتا ہے، اور اس طرف ہماری توجہ گئی ہے کہ کوئی ہمارا ایمان بھی چھیننا چاہتا ہے.
تجارت اون طور ہے، نمیدونم زراعت اون طور ہے، الا ما دیگه حالا خودتون بہتر از من میدونید.
آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں وہاں پر ایمان کے ڈاکو بھرے ہوئے ہیں، زراعت کے فیلڈ میں، تجارت کے فیلڈ میں، جہاں بھی جائیں.
ما هم باید زندگی بکنیم، اچھا نہیں بہن تو خونے بہن چنیم کے
اب ڈاکو ہیں لہذا گھر سے نہ نکلیں, یہ کوئی حال ہے؟ گھر سے نہ نکل کے آپ پیسہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو کیا گھر سے نہ نکل کے ایمان حاصل کر سکیں گے؟ یہ تو حل نہیں ہے, گھر سے نکلنا ہے. لیکن جس طرح سے پیسوں کے بچاؤ کے لیے تدبیر کر کے نکلتے ہیں, ایمان کے بچاؤ کی تدبیر بھی کر کے نکلے.
ما باید زندگی کنیم, تجارت کنیم, کسب کنیم, زراعت کنیم, همه این چیزا رو میخوایم, تحصیل کنیم, دانشگاه بریم, اینا رو میخوایم, چه کنیم؟
ہمیں سوسائٹی میں رہنا ہے, سوسائٹی کو بنانا ہے, ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, اقتصاد ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے, زراعت کرنی چاہیے, صنعت ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے, لہذا ہمیں مارکیٹ میں رہنا ہے, ان رہنا ہے. لیکن غافل حالت میں ان نہ رہیں, ہوش و حواس کے ساتھ ان رہیں. جس طرح پیسے چھننے کا خطرہ ہے, ایمان بھی چھننے کا خطرہ ہے.
میں چیکار کنیم؟ باید حضور داشته باشیم. من روی این اصرار دارم. آره. ما باید در جامعه حضور, تو دانشگاه حضور داشته باشیم, در بازار حضور داشته باشیم, در تجارت حضور داشته باشیم, در صنعت حضور داشته باشیم, همه جا باید حضور داشته باشیم.
یه انشاءالله آپ لوگ این اشاروں کو سمجھتے ہیں. تقوی میں ہماری بحث ہے, ہاں ذہن سے نہ نکالیں. کچھ کا خیال یہ ہے کہ تقوی یہ ہے کہ گوشگیر ہو جاؤ, نہ یہ نہیں ہے. آپ میدان میں نکلیں, بازار میں رہیں, مارکیٹ میں رہیں, علم کے میدان میں رہیں, ہمیشہ میدان میں رہیں, لیکن اس حفاظتی حصار میں رہیں جس کا نام تقویٰ ہے.
ہنر اینه تو این دریای طوفان زده ما چگونه زندگی کنیم, مسئله اینه, نه اینکه بریم تو خونه بنشینیم.
گھر سے باہر رہیے, نہ نکلنا تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ طوفانی ہوا کو کراس کر کے منزل تک پہنچو.
ان جناب ہاں جناب لقمان, لقمان نصیحت های خوبی داره, دستورالعمل های خوبی داره, هی هم به پسرش گفته. آره.
قرآن مجید میں لقمان کی نصیحتیں آئی ہیں, اور لقمان کی نصیحتیں یا بنی کی شکل میں اپنے بیٹے کے لیے, لیکن وہ صرف بیٹے کی حد تک محدود نہیں ہے, وہ قواعد کلیہ ہیں, ہم سب کے لیے ہیں.
یا چل دستور ایشون براتون میگم, ببینید اونی که باید داشته باشید تو جامعه و حضور هم داشته باشید در جامعه چیه؟ یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیه عالم کثیر.
الله اکبر.
عوالمی در این دنیا غرق شده.
بیٹے دنیا ایک گہرا سمندر ہے, لہذا غفلت میں یہاں نہ اترنا. دنیا ایک گہرا سمندر ہے, اس میں بڑی بڑی قومیں غرق ہو چکی ہیں. ہر وہ قوم تباہ ہو گئی جو غفلتن وارد ہو گئی. بڑی بڑی قومیں تباہ ہو چکی ہیں.
بازم اقداماً میرن, غفلتن اقدام میکنم.
کبھی غفلت نہ بھی ہو, یعنی اندر جاتے ہیں
بے سوء اختیارشون میرن. خب تو هم بچ پسر من باید زندگی کنی.
تو کیا حضرت لقمان اپنے بیٹے سے گوشگیری کا درس دے رہا ہے کہ دنیا گہرا سمندر ہے, یہاں نہ جاؤ, کسی کونے میں رہو. کونے میں رہے گا تو بھی تو اسی سمندر میں ہے نا, یہ درس نہیں ہے.
فل تکون. ببینید حالا داره آدرس میده که چی داشته باشی تا بمونی. فل تکون سفینتو که فیها تقوالله. بله.
کہا اس بحر عمیق سے بچنے اور اس بحر عمیق کو کراس کر کے منزل تک پہنچنے کے لیے تقوی کی کشتی اختیار کر لو, تم تقوی کے سفینے میں سوار ہو جاؤ.
پس یادتون باشه ماها اهمیت تقوی, تقوی چی بود؟ سبب ورود به بهشت. چون اگر اینجا اینا رو تحصیل نکنی اونجا چجور میری بهشت؟
یه تو هم جانتے ہیں کہ بهشت لجانے والی چیزوں میں سے تقوی ہے. تقوی نہیں ہوگا بهشت نہیں جائیں گے. اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ وہ دفاعی حصار ہے کہ جو دشمنوں سے انسان کو بچاتا ہے.
حالا یکی از مسائلی که در باب تقوی خیلی مهمه این که ما محدوده و دائره تقوی رو بشناسیم، این مهمه.
تقوی کے حوالے سے جو باتیں ہمیں جاننی چاہیے ان باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ تقوی کا دائرہ کتنا وسیع ہے،
اینو باید بشناسیم. فقط در مسائل شرعیه؟ نه، در هر مسئله ایست که اون مسئله اگر حفاظت نشود ازش من ضرر میکنم.
خوب خوب توجه رکھیں، عام طور پر کم فهمی کے نتیجے میں انسان یہ خیال کرتا جب مسجد میں جاؤ تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے جو مسجد میں آئے ہیں، یا اذان کا وقت ہو تو دوپٹہ سر پہ آنا چاہیے کیونکہ اذان کا وقت ہو چکا ہے. کیا دائرہ تقوی یہ ہے، یا یہ کہ زندگی بھر ہر جگہ اور ہر وقت جب بھی دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے اس وقت آپ کا دفاعی حصار ہونا چاہیے؟
حالا براتون معنا میکنم، تقوی عبارت است از صیانت و نگهداری هر چیزی از هر شیء ناپسندی. دقت کنید اینا رو، اینا دقت بشه،
ہر چیز کو بچانا ہر اس چیز سے جو ناپسند ہے اور اس چیز شیء اول کے لیے نقصان دہ ہے اس سے بچانا تقویٰ ہے.
خواہ ناپسند بودن آن شرعی باشے، خوب گوش کنی،
ناپسند سے بچاؤ تقویٰ ہے. حالا ناپسند شرع نے اسے ناپسند قرار دیا ہو
یا عرفی باشے، بله،
یا عرف عقلا نے اسے ناپسند قرار دیا ہو،
و اما از اینکه دلیلی که ما داریم بر قبح او عقلی باشد یا شرعی باشد،
اور اس کے ناپسند ہونے کی دلیل، کاش کہ ان گہرائیوں تک آپ جاتے ہوں، اس کے ناپسند ہونے کی دلیل چاہے شرعی ہو جو وحی نے ہمیں بتا دیا قرآن نے معصومین علیہ السلام کے بیانات نے، یا عرفی ہو، عرف عقلا، عرف متشرعہ،
اون وقت فجور در مقابل این تقویی است که معنا کردیم، اما از این که شرعی باشد یا عرفی باشد، یادتون باشه ها،
فجور هم
در مقابل این فجور قرار داره.
پس ناپسندیدہ اشیاء سے نفس کو بچانا تقویٰ ہے، چاہے وہ ناپسندیدہ شرعن ہو یا عرفن ہو. بس اس کے مقابلے میں، اس تقویٰ کے مقابلے میں، اس بچاؤ کے مقابلے میں جو چیز ہے اس کا نام قرآن نے فجور کہا ہے.
اونجایی که شما از حرکت اعتدالی یہ تقویٰ گونه خارج میشید فجور رخ میده.
تقویٰ کے راستے کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں ایک قدم بھی اگر باہر نکل جائے تو وہ ایک قدم فجور کے وادی میں ہے،
یعنی شکستن پوسته اعتدال.
اعتدال کے کھول کو توڑ کر آپ نے فجور کے وادی میں قدم رکھا ہے.
یہ دانش آموز معتدل چیکار میکنے؟
خوب توجہ رکھیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے
درسش رو،
یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے،
مطالعہش رو به وقت میکنے،
اگر یہ
وقتش رو ضائع نمیکنے،
اگر یہ اسٹوڈنٹ معتدل اسٹوڈنٹ ہے تو پسندیدہ چیز اس کے لیے کیا ہے؟ ٹائم کی قیمت کا قائل ہونا، ٹائم سے بھرپور فائدہ اٹھانا، جو مطالعہ اور جو اسٹڈی جس وقت کرنا چاہیے اس وقت وہ اسٹڈی کرنا. اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ ناپسندیدہ ہے، وقت ضائع کرنا ناپسندیدگی ہے، اسٹڈی نہ کرنا ناپسندیدگی ہے.
این پسندیدہ شدن عرفی و پسندیده بودن عرفی،
یہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی عرفی ہے.
حالا اگر این کارو نکرد این فجوره، شکستن پوسته اعتدال درس خوندنه. بله،
اگر کوئی طالب علم اس عرفی پسندیدگی کو توڑ دے، وقت ضائع کرے، مناسب وقت پہ مطالعہ نہ کرے، تو یہ کیا ہے؟ عرف کے پسندیدہ راستے سے نکلنا ہے. اگر نکل گیا تو یہ کیا ہوا؟ فجور کے راستے پہ گیا، تقوی کے راستے کو چھوڑ دیا.
در تجارت شام ہمین ہے،
تجارت میں بھی ایسا ہے، تاجر ہے تو بھرپور محنت کرے.
سیاست شام ہمین ہے،
سیاست میں یہی ہے.
اون کسی که از اعتدال خارج می شود مبتلا به فجور شده.
سبحان اللہ، اعتدال کے راستے کو چھوڑ دینا،
اعتدال یعنی پسندیده بودن عقلی یا شرعی،
معتدل راستہ. معتدل راستہ یعنی شرعن یا عرفن پسندیدہ ہونا، عرفی پسندیدگی یا شرعی پسندیدگی. عرفی اور شرعی پسندگی کا راستہ ہی اعتدال کا راستہ ہے. اس اعتدال سے نکلنا بے تقوائی ہے، فجور ہے.
وقت این رو معنا کردن، این همه این حرفا رو که من زدم مال یه عبارته، و تقوا تختلف خصوصیات رو باختلاف الموارد.
دیکھیں
ما از خودمون نمیگیم،
دیکھو اهل تحقیق نے کیا کہا ہے، تقوا موارد کے بدلنے سے اس کی خصوصیتیں بھی بدل جاتی ہیں.
والجامع هو صيانه الشيء عن المحرمات الشرعيه والعقليه.
کیا بات ہے،
چقدر زیبا.
اس کی جامع تعریف، یعنی موارد بدلنے سے خصوصیات بدل جاتی ہیں، لہذا ان تمام تفصیلات میں جائے بغیر سب پر شامل ہونے والی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کو محرمات شرعی و عقلی سے بچانا، ناپسندیدہ، چاہے وہ شرعاً ناپسندیدہ ہوں یا عقلاً ناپسندیدہ ہوں، ان ناپسندیدہ حرکتوں سے بچانا یا چیزوں سے بچانا.
والتوجه الى الحق والى تذكير العمل والى جریان طبیعی المعروف.
چیز العمل تذکیر
و توجه الى الحق والى تذکیر العمل.
تذکیر العمل، ہاں، تقوا حق کی طرف توجہ رہنا. جب کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی ڈائریکشن ہوتی ہے، وہ ڈائریکشن حق کی طرف ہو، اور عمل کو پاک رکھنا.
والى جریان طبیعی المعروف و یقابله الفجور.
و الى جریان طبیعی المعروف، اور اس کا عرف میں جو طبیعی بہاؤ ہے، اس عرفی طبیعی بہاؤ سے نہ نکالنا، یہ تقوی ہے.
فرض کن یہ کسی تو خونه صبح زود میزنه بیرون، ساعت 2 بعد از شب میره تو خونه، اونجا هم که میگیره میره سرشو میگذاره بچه زن نه شما، این فجوره، فجوره در یه امر طبیعی معروفه.
دیکھو امر طبیعی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، جو کہا تھا اس کے لیے ایک مثال آغا نے دی. ایک آدمی صبح 7 بجے گھر سے نکلتا ہے، رات کے 2 بجے گھر آ گئے، اور آنے کے بعد بالکل بے حال نڈھال، آنکھیں بند.
خانم غذا درست میکنه، یہ خود تلویزیون میبینه، یہ خود چرت میزنه، یہ خود ساعت رو نگاه میکنه.
گھر میں جو خاتون ہیں، وہ خاتون خانہ اس کے لیے کھانا بناتی ہیں، گھڑی کو دیکھتی ہیں، ٹی وی دیکھتی ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں، پھر گھڑی کو دیکھتی ہیں کہ کب آئے کب آئے، وہ نہیں آ رہا ہے.
اے نگاہ میکنے، میاد بزن در خونے نگاہ میکنے،
کبھی دروازے سے دیکھتی ہے کہ شاید کہیں آتے ہوئے دیکھوں.
این از جریان طبیعی معروف خارج شدن است.
یہ ہے طبیعی بھاؤ سے باہر نکلنا.
داریم تقوا رو معنا میکنیم.
کیا بیان ہو رہا ہے؟ تقوا، یہ بے تقوائی ہے،
این فجور ہے.
بے تقوائی، بے تقوائی ہے تو فجور ہے، چونکہ بے تقوائی فجور ہی ہے.
چون اگر از جریان طبیعی معروف خارج شدی یقابله الفجور.
اگر آپ ڈس بیلنس ہو جائیں، یعنی عرفی اعتبار سے ایک بیلنس انسان جس طرح ہوتا ہے، وہ بیلنس انسان نہ ہو، ڈس بیلنس ہو جائیں، یہ فجور ہے.
حتی مرد اگر بد اخلاق باشد هم خانمش منتظر بیاد.
حتی اگر کوئی بد اخلاق شوہر بھی ہو تو اس کی بیوی انتظار کرتی ہے وہ گھر پہ آئے.
البته وقتی به خیلی چیز برسه، همین که نیاد میگه الحمدلله رب العالمین.
لیکن بد اخلاقی حد سے بڑھ جائے تو کبھی کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ اس کے نہ آنے پر بیوی کہا الحمدللہ نہیں آیا.
و یقابله الفجور، در مقابل این که معنی تقوا فجوره. خب فجور چیه؟ دقت بشه اینا رو. و هو انشقاق حالت الاعتدال و الجریان طبیعی المعروف. خیلی واضح،
اعتدال اور بیلنس کو توڑ دینا فجور ہے.
و خروج و امر مخالف یوجب فسقا و طغیانا. خیلی واضح،
یہ بیلنس کے راستے سے نکلنا، ڈس بیلنس ہو جانا فسق اور طغیان کا باعث بن جاتا ہے.
خب ببینید، پس ما مسئله تقوی رو باید خوب بشناسیم. اسباب ورود به بهشت، خب حالا یه مردی اگر این کارو کرد در قیامت با چجور برخورد میکنه؟
تقوی کے بارے میں گفتگو ہو رہی
داره یا نه؟
اور تقوی ان بهشت کی چابیوں میں سے ایک ہے نا. اگر کوئی مرد اس کا رویہ گھر میں ڈس بیلنس ہو،
بهشت خلاصه ای از مهرورزی و محبت و سرور و اینا. تو که محبت نداشتی، سروری ایجاد نکردی، تو رو اونجا راه نمیدن که، کلید نداری که.
انشاءاللہ این باتوں کو سمجھیں گے. بهشت میں کیا ہے؟ سرور ہے، محبت ہے، عشق ہے. جس گھر میں ہم سے ہمارے متعلقین کو سرور نہ ملے، خوشحالی نہ ملے،
بابا
محبت نہ ملے، عشق نہ ملے، کیا ہم بہشتی ہو سکتے ہیں؟
بابا لا لغو فیہ فیہا ولا تعصیم. یعنی چه؟ فجور تعصیمه. کسی که در این عالم این چنین بوده ظاهرا کلی رو کم میکنه دیگه، نداره دیگه.
جو دیکھو بہشت میں نہ انسان لغو گوئی کرتا ہے، نہ گناہ، گناہ اور خلاف مشیت الہی بات کرتا ہے.
خوب
اگر ایک انسان کی زندگی دنیا میں لغو گوئی اور گناہ آلود زبان ہو، تو کیا یہ زبان بہشتی زبان ہے؟
حالا وقت
یہ زبان تو بہشتی زبان نہیں ہے.
وقت صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم،
صلی علی محمد و آل محمد.
تقوا رو معنا کردن، گوش بده، گوش بده.
ہمارے چھٹے امام نے تقوا کا معنی بیان کیا ہے، غور کریں.
فرمود تقوا میدونی چیه؟
آپ نے فرمایا پتا ہے تقوا کیا ہے؟
ان لا یفقدک اللہ حیث امرک.
کیا بات ہے،
خیلی عجیب این عبارت،
بہت جامع عبارت ہے. تقوی یہ دو چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ میدان عمل میں جہاں خدا نے امر کیا ہے وہاں آپ کا ہونا ضروری ہے.
ولا یراک حیث نہاک.
دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر خدا نے، جس دائرے میں خدا نے منع کیا ہے یہاں نظر نہ آؤ، وہاں نظر نہیں آنا تقوی ہے.
خوب
محل امر میں حضور اور محل نہیں سے غائب ہونا، یہ تقوی ہے.
با این معنی که ما برای تقوی کردیم، تقوی میتواند اساره و نتیجه تمام فضائل و پرهیز از هر گونه رذیلتی.
پس اس بنا پر تقوی کا جو معنی بیان کیا، جو دائرہ بیان کیا، اور جو اس کی باریکیوں میں جا کر ناپسندگی سے دوری، وہ ناپسندگی شرعی ہو یا عقلی ہو، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقوی کی حقیقت فضائل سے آراستہ ہونا اور رذائل سے نفس انسانی کا تخلیہ ہونا ہے.
خوب حالا ما میخواییم این جایگاه تقوی رو در اسلام بفهمیم. تا به حال ضرورت داشتن تقوی رو فهمیدیم.
ابھی تک تقوی کی لغوی تعریف، حقیقی تعریف اور تقوی کا دائرہ یہ پتہ چل گیا تقویٰ کی ضرورت یہ بیان ہوئی. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں تقویٰ کا مرتبہ کیا ہے.
یادتون باشه ما گفتیم نتیجه تمام فضائل است، اساره تمام فضائل است.
ابھی ہم نے بتا دیا کہ تقویٰ تمام فضائل کا نچوڑ ہے.
آره حال خواهیم رو یه چیزایی. خب ببینید هر یک از عباداتی که ما داریم یه جایگاهی داره در دین، تعریف هم شد.
دیکھیں جتنے اسلام میں جو عبادات ہیں ان عبادات میں سے ہر عبادت کا ایک مرتبہ ہے، ایک منزلت ہے،
جایگاہ ویژه و مخصوصی برای اون عبادت هست.
ہر عبادت کی ایک مخصوص مقام ہے.
نماز ستون دین ہے، الصلاۃ عمود الدین، معروف دیگه.
نماز دین کے خیمے کا قوام جس کے اوپر ہے وہ ہے.
لکل شیء وجه و وجه دینکم الصلاۃ. خیلی لطیفه این روایت.
ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ہر چیز کی ایک صورت ہے اور تمہارے دین کی شکل نماز ہے، صورت نماز ہے.
روزے سفر آتش جہنم ہے، الصوم جنہ.
روزے کے بارے میں کہا گیا یہ ڈھال ہے، جہنم سے بچاؤ روزے کے ذریعے سے حاصل ہوگا.
زکات باعث میشه که گناهان ما از بین بره، ریخته بشه.
زکات کے بارے میں ہے کہ یہ گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے.
جہاد معنی دیگری، ویژگی دیگری.
جہاد کے بارے میں کوئی اور خصوصیت بیان ہوئی ہے.
امر به معروف و نهی از منکر که تمام خیلی مهمه های چیز. امر به معروف و نهی از منکر تقریبا منسی شده.
فروعدین کی گنتی جو ہم بچپنے میں ہمیں سکھایا گیا تھا اس میں امر بمعروف اور نہی منکر آخر میں ہے، ہم نے اپنی زندگی میں بھی آخر میں رکھا ہے. آغا کہہ رہے ہیں بھلا چکے ہیں.
اما ما موقعیت امر بمعروف و نہی از منکر را برای اصلاح فرد و جامعه درک نکردیم.
ہم نے
معروف نیست الان، یعنی امر به معروف و نهی از منکر این دو خودشون دیگه معروف نیستند.
سوسائٹی کو بنانے میں اس کا بہت اہم رول ہے، لیکن اب تو حال یہ ہے کہ سوسائٹی میں کوئی معروف ہی نہیں بچا ہے کہ جس کا امر کیا جائے. کوئی معروف ہی نہیں ہے.
اگر میبینیم فساد هست، تباہی هست، گناہ هست، مظاہر ناپاک اجتماعی هست،
چیه؟ یہ سوسائٹی میں گناہ، فساد، ناپسندیدہ چیزیں، دل دکھانے والی باتیں، طرح طرح کے گناہ، انواع واقعا ایسے ایسے گناہ کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ کیوں ہیں؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟
تمام اعمال نیک بندگان حتی جہاد در مقابل امر به معروف و نهی از منکر کم ارزشه، ارزش کمتری دارد، نه کم بی ارزش، ارزش کمتری دارد.
انسان که تمام نیک اعمال، فرضی نیک اعمال، حتی جهاد بھی امر بالمعروف و نهی از منکر کے مقابلے میں اس کی قیمت کم ہے. نہیں کہتا ہوں وہ قیمت ہے، لیکن امر بالمعروف کی قیمت زیادہ ہے.
به اندازه نم دهان است در مقابله دریا.
الله اکبر،
عجیبه، ما چقدر غافلیم.
امر بالمعروف اگر ایک دریا ہے تو باقی یہ اعمال منہ کے اندر پائے جانے والی نمی.
بله. و ما اینا رو که دارم میگم مقدمه است، میخوام یه حرفی بزنم. و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفشت فی بحر لجی. به اندازه آب دهان است در مقابل دریای آنچنان
عظیم. تمام اچھے اعمال منہ میں پایا جانے والے نمی کی حیثیت میں ہیں امر بالمعروف کے مقابلے میں. امر بالمعروف ایک سمندر کی طرح ہے.
ارے ہمیں چیزی که ما فراموشش کردیم.
उस समंदर को ही हमने भुला दिया है।
وضع مجالس عقد عروسی رو ببینید،
شادی کی محفلوں کو دیکھیں کس طرح کی ہوتی ہیں،
وضعیت های دیگر رو ببینید،
اور یعنی جہاں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں ان جگہوں کو دیکھیں، مارکیٹ کو دیکھیں، یونیورسٹی کو دیکھیں، بازار کو دیکھیں،
تو اقتصاد رو ببینید،
اچھا
بازار رو ببینید،
اب افراد کا عمل بھی افراد کا عمل کو ببینید، تاجر ہیں تو کس طرح سے تجارت کرتے ہیں وہ دیکھیں،
وضعیت حکومت رو ببینید،
کاسب ہے تو کس طرح کسب کرتا ہے وہ دیکھیں، حکومت کرنے والے لوگ ہیں تو حکمرانوں کا حال دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں کیا حال ہے،
اصلا کسی امر عرف و نهی از منکر میکنه یا نه، ولذا افضل الجهاد کلمت حق عند امام جائر. من خیلی دلم میخواستن این امر عرف و نهی از منکر رو بحث کنم ولی به دلیل بعضی از مشاکلم نمیتونم، وگرنه باید بحث بشه. افضل الجهاد
اسلیه حدیث میں
کلمت حق عند امام جائر،
حدیث میں آیا ہے کہ بہترین جہاد وہ کلمہ حق ہے جو ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کی جائے.
امر معروف نهی از منکر اینه که منسی شده، آقای بزرگوار دعوتش میکنن تو مجلس عقد، میره حضور تو عرض کنن که بعضا مخلوط آقا هم مینشیند، آقا توش نمیفهمم، واقعا آدم نمیفهمه. خب بگذاریم، امر معروف نهی از منکر، حتی ولایت که ما نودیه احدون بشه این که ما نودیه بالولایه، این همه دارای اهمیت هایی هستن.
تمام دین، تمام احکام دین، حتی جهاد، حتی ولایت، ان کا قوام معاشرے میں اجراء امر بالمعروف و نهی از منکر سے ہے.
خب این احکامی که گفتیم، نماز و روزه و حج و زکات و امر معروف و نهی از منکر و همه اینها، هیچ فقیهی فتوا به وجوب یا استحبابش نداره که در نماز جمعه که همه مسلمان ها جمع میشن میان تو مسجد، امام جمعه باید وصیت و نصیحت به او کنه الا تقوا. منزلت رو ببینید چقدره، روزی که روز عبادته همه مسلمان ها میان تو نماز، خب آقا هیچ فقیه نگفته امر معروف رو تذکر بدید، واجب است، یادتون باشه، هیچ کس نگفته، تقوا رو گفته.
ابھی بیان کیا گیا امر بالمعروف کا مقام کیا ہے، لیکن کسی فقیہ نے، کسی مرجع تقلید نے ابھی تک یہ فتویٰ نہیں دیا ہے کہ نماز جمعہ میں جہاں پر جمعہ کے دن تمام مومنین جمع ہو جاتے ہیں خدا کی بندگی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اس خطبے میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کرو اور یہ واجب ہے، یہ کسی فقیہ کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن تقویٰ کا تذکرہ ضروری قرار دیا ہے تمام فقہاء نے، خطبہ اول میں تقویٰ کا ذکر ہونا چاہیے.
نفرمودن توصیه به نماز کنید، نفرمودن توصیه به جهاد کنید، نفرمودن توصیه به انوار، توصیه به تقویٰ کنید. چرا؟ سر چیه؟
تقویٰ کے بارے میں بات کرنے کا پابند بنایا گیا ہے اس خطیب کو، خطیب جمعہ کو، اور اس کا راز کیا ہے؟
یا در هر دو در هر دو خطبه واجب است، یا در یکی واجب در دیگری مستحب، اختلاف فتاوا کرد، ولی در هر دو خطبه باید باشه.
تقوا کا تذکرہ دونوں خطبوں میں ہونا چاہیے، یا تو ایک میں واجب دوسرے میں مستحب ہے، یا دونوں میں واجب ہے.
ارے چرا، سر چیه؟ ما تقوا شناسی کنیم که کلید رفتن به بهشت ها. مولا فرمود التقا رئیس الاخلاق، نصیب ہے.
حضرت مولا متقیان نے فرمایا اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقوی اخلاق کا سر ہے یا مثلا سر آمد ہے,
رئیس الاخلاق
حاکم ہے
فرمود
اخلاق کے اوپر
در رأس ہمیں قرار داده, مرتبش بلندتر از همه. اتق الله فی کل صباح و مساء, یادت باشه وقتی نیست تقوا.
اذان کے وقت سر پہ چادر ڈالنے کی جو عادت ہے نا, یہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا, اس لیے بار بار ذکر کر رہا ہوں. بعض دفعہ یہ گاڑی میں گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں اذان کا وقت ہو گیا تو یہ کیا طریقہ ہے. اتق اللہ فی کل صباح و مساء, ہر وقت تقوی اختیار کرو, ہر وقت.
تو دانشگاہ ہستی, تو بازار ہستی, تو خونه ہستی, تو مسجد ہستی, تو عروسی ہستی, ہمیں جو اتق اللہ.
صرف خانہ کعبہ حج یا عمرہ کے لیے جائیں تو وہاں پر تقوی اختیار کرنا چاہیے, مکس گیدرنگ میں نہیں, یونیورسٹی میں نہیں, یا ہر جگہ, ہر جگہ تقوی اختیار کرنا چاہیے.
خب حالا این تقوایی که رئیس الاخلاق و اساره همه فضائل دارای 3 درجه است, خوب گوش کنید.
یہ تقوی جو کہ تمام اچھائیوں کا نچوڑ ہے اور تمام اچھے اعمال میں سر فہرست ہے, اس کے 3 مرتبے ہیں.
داریم یہ قضیه میریم بالاتر, یہ قضیه دیگه داره بحث بازتر و رفیعتر میشه. تقوی 3 درجه
ہاں, کہ ہم ذرا اور زیادہ وسعت کی طرف جا رہے ہیں.
خب تقوی 3 درجه دارد,
تقوی کے 3 درجے ہیں.
تقوی عام
تقوی,
تقوی خاص,
خاص تقوی,
تقوی اخص,
اور اخص تقوی یا خاص الخاص تقوی.
تقوی عام چیه؟
عام تقوی کیا ہے؟
پرہیز از محرمات.
خدا نے جن باتوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دور رہنا, یہ تقوی عام ہے.
اینجا تا مقابلے با امریکہ رم میگیره ها, یادتون باشه.
محرمات کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو کچھ مخصوص گناہ ذہن میں آتے ہیں, چوری کرنا, نمامی کرنا, اس طرح کے کچھ کام, اور امریکہ کی اطاعت کرنا, یہ حرام ہے یا نہیں؟
بعضی از
یہ ذہن میں نہیں آتا ہے لوگوں کے, حالانکہ یہ بھی حرام ہے.
بعضی از این متقیان ظاهری و سوری اون وقت که آیات لا تتخذون یهود و نصارا اولیا که داره قاری میخونه داره گوشیشو میگیره به نوی نشنوه. جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم, داره گوشیشو میگیره من پیغمبره, به ما ربطی نداره اصلا. پس به ما چی ربطی داره؟ وجوهات میگیره.
بعض متقی حضرات ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء,
جاہد الکفار والمنافقین,
یا یہ والی آیت کے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم,
آیات سے فراوان ہے دیگه.
اس طرح کی آیات جب ان کے کانوں سے ٹکراتی ہیں تو اپنے کانوں کو بند رکھتے ہیں, یہ ہم سے مربوط نہیں ہے.
پیغمبر اکرم
ہے, ارے پیغمبر کے لیے احکام.
یہ ہمارے حرف بنی اسرائیل ہے کہ اذهب انت و ربک
فقاتلا
انا هاهنا قاعدون, ببینیم چی میشه. حالا باز خدا بنی اسرائیل رو پدر اونا رو بیامرزه, اینا اصلا میشه رو میگن شما مبارزه میکنید, اونا دیگه اشکال نمیگن که چرا مبارزه میکنید, اینا اشکال میکنن چرا مبارزه میکنید, چرا به آمریکا کاری دارید.
یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر سے مربوط ہے, ہم سے یعنی لڑنا کفار و منافقین کے خلاف جہاد کرنا پیغمبر سے مربوط ہے, یہ وہی بات ہے جو بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم تو یہیں پہ ہیں, تم اور تمہارا رب خدا جا کے لڑو. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہی پہ ہیں, یہ پیغمبر اور اس کا خدا لڑے ان کے ساتھ, یہ وہی بات ہے. آگے بڑھ کر آگا کہتے ہیں نہیں, بنی اسرائیل تو پھر بھی اچھے ہیں بھائی. اگر کوئی پیغمبر کا ساتھ دے کر کفار اور منافقین سے لڑتا تو اسے نہ روکتے تھے, یہ بنی اسرائیل روکتے نہیں تھے. یہاں تو لڑنے والوں کو برا کہا جاتا ہے.
نماز محرمات ہے بابا. خب تقوی عام پرہیز از محرمات, تقوی خاص اجتناب از مشتبهات.
مسلم حرام چیزوں سے رکنا اور خدا نے جن باتوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے رکنا یہ تقوی عام ہے. اما بعض موارد انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ وہ شبہناک ہیں, یہ حرام ہے یا نہیں اس میں انسان شبہ میں پڑ جاتا ہے. اس شبہناک چیز کو بھی چھوڑ دینا کہ کہیں واقع میں حرام نہ ہو, یہ تقوی خاص ہے.
امام حسین سلام اللہ علیہ به مردم کوفه گفت میدید برای چی به جنگ من آمدید؟ چون ملعت بتونکم ان الحرام و شبه, چون خود توقف نکردن عند شبهات بعضا انسان رو به بد جاهایی میکشونه.
حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم ان اشقیاء سے کہ جو حضرت سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کچھ باتیں ارشاد فرمائی. جب نصیحت کا اثر نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پتہ ہے میری باتیں تم پہ اثر کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ یہ اس لیے اثر نہیں کر رہی ہیں کہ تمہارے معدے حرام اور شبہناک چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. شبہ کا بھی نام لیا حضرت نے. اس کے بعد آغا نے فرمایا کہ کبھی کبھی انسان شبہات کو جب نظر انداز کر کے ارتکاب کرتا ہے تو یہ بہت بری جگہ پہ پہنچتا ہے.
تقوی اخص دوری از مباحات در اونجایی و اشتغال به واجبات و مستحبات.
تقوی اخص
دوری از مباحات.
تقوی اخص یہ ہے کہ محرمات سے تو بچتا ہی ہے, مشتبہات سے بھی بچتا ہے, بعض مباحات سے بھی بچتا ہے. اس لیے کہ یہ واجبات اور مستحبات میں عمل کے لیے اگر رکاوٹ ہو تو ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے, مباحات کو بھی چھوڑ دیتا ہے.
مرحوم فیض کاشانی در محجت البیضا ایشون آمد روزه را همین تقسیم رو داده براش.
مرحوم ملا محسن فیض کاشانی نے اپنی کتاب محجت البیضا میں روزہ کے بارے میں یہ اقسام بیان کیے ہیں.
روزه عام, روزه خاص و روزه اخص.
ایک روزہ عام ہے, ایک روزہ خاص لوگوں کا ہے, ایک اخص لوگوں کا روزہ ہے.
بازداشتن شکم از مفترات رو
انہوں نے وہاں ذکر کیا ہے کہ جو چیزیں انسان کے روزے کو توڑ دیتی ہیں ان سے بچانا اپنے آپ کو, یہ روزہ عام ہے.
به حفظ دامن از بعضی از چیزا رو روزه عام میدونه,
یا حرام چیزوں سے اپنے دامن کو آلودہ نہ کرنا, یہ روزه عام ہے.
نه حرام مباح ہے ولی در اون حال براش حرام ہے چون روزه
هست. عام حالات میں مباح ہے لیکن روزے میں حرام ہے تو ان جو حرام تو ہوئے ان سے بچنا.
دیگر چون روزه هست نباید انجام بده. روزه خصوص خاص این است که چشم و گوش و دست و پا و اینها اونام روزه باشه.
روزه خاص صرف فقه میں جو مفترات روزه ہیں انہی سے بچنا نہیں ہے, بلکہ آنکھوں کو, کانوں کو اور منہ کو اور دیگر اعضاء کو قابو میں رکھنا.
روزه اخص بازداشتن فکر است, قلب است از خطورات دنیوی, مهمت برای اونها.
روزه اخص اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ فکر کو دنیوی اشتغالات سے بچانا, بلکہ فکر کو بھی ہمیشہ حضرت حق کی طرف رکھنا.
تقوا چند مرحله داشت؟
سه. سه مرحله.
تقوای عام، تقوای خاص، تقوای اخص. اینا یادتون باشه. انشاءالله باید شما به اون تقوای اخص برسید. خب بعد از این که مراحل تقوا معلوم شد، نوبت میرسد به تقوای منفی و تقوای مثبت. این یه چیز جالبیه.
یہاں تک پہنچنے کے بعد ایک اور مرحلہ سامنے آتا ہے. تقویٰ کو دیکھو مرحلہ وار کیسے آہستہ آہستہ اوپر لے جا رہے ہیں. ایک مرحلہ اور آتا ہے سامنے اور وہ ہے منفی تقویٰ مثبت تقویٰ.
شما مقام کلید بہشت تو پیدا کنیم.
بہشت کی چابی ہے نا تقویٰ. چابی کو پانا چاہتے ہیں تو پوری طرح سے آگاہ ہو جائیں تاکہ ہاتھ میں رہے.
پس ما دو تقویٰ داریم در یہ تقسیمی، تقوای منفی و تقوای مثبت.
پس دو طرح کا تقوی ہے، ایک منفی تقوی ہے، ایک مثبت تقوی ہے.
تقوای منفی چیه؟
نگیٹیو تقوی یا منفی تقوی کیا ہے؟
برای محفوظ ماندن از شر هوای نفس، وسوسه های شیطان، زندگی در اجتماع رو رها کنه. تقوی منفیه.
انشاءالله غور کریں گے. شر نفس سے بچنے کے لیے، شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہنے کے لیے، اس طرف جائے ہی نہیں کہ جہاں پر شیطان کا وسوسہ ہے، گوشگیر ہو جائے انسان، تنہائی میں رہے. یہ ایک طرح کا تقوی ہے لیکن منفی ہے.
عزلت انتخاب کنه، کاری به جامعه نداشته باشه، بره یه گوشه‌ای دیگه. میترسم بیام بیرون خوب رویان زیاد من نمیخوام بعضی از اشعار رو بخونم. آره.
اس نے اپنے ذہن میں یہ بنا رکھا ہے کہ میں اگر سوسائٹی میں نکلوں تو جیسے دوسرے گمراہ ہوئے ہیں میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، لہذا بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ میں کسی گوشے میں، کسی کنارے میں چھپ کے رہوں تاکہ سوسائٹی سے کوئی سروکار ہی نہ ہو. یہ طریقہ خوب توجہ رکھیے، اس کے کئی نگیٹو اثر ہیں. ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ سوسائٹی میں اچھے لوگ ہوں گے ہی نہیں، ہمیشہ سارے برے ہی برے ہوں.
میگه میخوام دامنم آلوده نشه، میخوام گرفتار نشم، میرم میشنم.
اس نے یہ حل ڈھونڈا ہے کہ میں گوشگیری اختیار کر لوں تاکہ شیطان کے وسوسے سے اور نفس کے شر سے محفوظ رہوں. یہ حل ڈھونڈا ہے، حالانکہ یہ حل نہیں ہے، حل کچھ اور ہے.
و بعضی برای رسیدن به این مرحله قرائت خودشون رو سرکوب میکنن، اقداماتی میکنن برای اینکه غریزه سرکوب بشه و میلی نداشته باشه. خیلی خوب نباشه.
خوب توجه رکھیے، بعض لوگ تو اور زیادہ افراد کی طرف گئے ہیں. شیطان کے شر سے بچنے کے لیے وہ تمام تمایلات جو انسان کے وجود کے اندر، ان تمایلات ہی کو نابود کر چکے. کوئی خواہش ہی نہ رہے تاکہ انسان گناہ کی طرف جائے.
در بعضی از متون از بعضی از سنگ میذاشتن تو دهان خودشون که اگر هر زدن بره لای دندون، دندون چی بشه؟ یعنی یه موقع غیبت تو اومد
بعض کتابوں میں آیا ہے کہ بعض لوگ اس طرح سے تقویٰ اختیار کرتے تھے کہ اپنے منہ میں کوئی سنگریزہ رکھتے تھے تاکہ جب بات کریں کسی کی غیبت یا بہتان اس طرح کی تو اسے یاد آ جائے کہ ہاں یہ ادھر رکھا ہے، اسی سے رکنے کے لیے.
این تقویٰ منفی ہے. ما یہ تقویٰ مثبت داریم. اون چیه؟ اون این است کہ انسان در درون خودش نیروی، قدرتی، قوتی تعبیه کنه که با او با کجیهای جامعه، با انحرافات جامعه مبارزه کنه.
اپنے اندر اتنی قوت کو بھر دے کہ خود تو شیطان سے بچا ہوا ہے، اس قوت کی وجہ سے سوسائٹی کو بھی بچائے. یہ تقویٰ مثبت.
نه تنها خودش لغزش نکند، نه تنها خودش مبتلای به مهلکه نشود، نه بیسته در مقابل فساد و تباهی و با کجی ها و انحراف ها و محالک مبارزه کنه.
یه اپنے آپ کو ایسا چٹان بنا دے اور سوسائٹی کے بیچ میں اپنے آپ کو کھڑا کرے کہ جتنے بھی فساد کے سیلاب آتے ہیں وہ اس چٹان سے ٹکرا کے واپس جائیں.
یہ خیابانی بود در تہران،
تہران میں ایک خیابان تھا،
خیابان من اسمشو نمیارم، خیابانی بود در تهران، تمام سینماها، کاباره ها، مراکز رقص، عرق فروشی ها اونجا بود.
شاه کے زمانے میں ایک خیابان تھا تهران میں، اس میں تمام مظاہر فساد موجود تھے، سینما گھر وہاں تھے، پینے کے اس کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، وہ وہاں پر تھے، اور رقص و سرود کی جگہیں وہاں پر تھے، کلبز وہاں پر تھے.
خب تو این خیابون معلومه دیگه کیا هستن؟
خب اگر کوئی خیابان اس طرح کا ہو تو عام طور پر اس خیابان میں کون لوگ جائیں گے؟ جو اس کے خریدار ہیں.
معلومه دیگه. ہاں خب در این خیابون یه مسجد بود،
اس خیابان پر ایک مسجد کچھ لوگوں نے بنائی اسی خیابان کے اوپر.
در این خیابون یه مسجد، یہ امام جماعت داشت
اور اس میں ایک امام جماعت
مرحوم آیت الله شاه آبادی استاد،
سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اور اس مسجد کی امامت کے لیے ایک چٹان کو منتخب کیا گیا تھا، مرحوم آیت الله شاه آبادی.
بله. خب حالا آقا ایشون چجور میرفت برای مسجد؟ میگفت در چشم منو ببندید، در چشم در ماشینه رو هم ببندید، چیزش کنید، هیچی بیرون نباشه، من رو ببرید تو مسجد، اونجا پیاده به هیچی رو هم نبینم. نه
خوب غور کریں، تو یه امام جماعت جب مسجد جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے؟ اب چونکہ روڈ ایسا ہے اس میں اس طرح کے طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، تو کیا ابھی کبھی انہوں نے یہ دستور دیا کہ میرے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھو، گاڑی کے ارد گرد شیشے کے اندر بلیک پلاسٹک لگا دو، اور کچھ چیز نظر نہ آ جائے مسجد میں لے کے وہاں پر باہر نکال دو تاکہ وہاں پٹی کھول کے میں مسجد کو دیکھوں، ایسا کیا تھا؟
بھائی مسجد تو مسجد پر جمعیت بود، اونم چه جوانهایی که اگر بنا بود پیغمبری بیاید علیه عزبالله که نمیاید، قرآنی نازل بشه، باید بر این بچه ها سوره یوسف نازل بشه.
کیا بات ہے،
این تقواست.
اس تقوی کے چٹان نے، مرحوم شاہ آبادی نے ایسے نوجوانوں کی تربیت کی تھی اس مرکز فساد کے اندر، ایسے نوجوانوں کی تربیت کی تھی کہ آغا کی تعبیر کے مطابق، اللہ اعوذ باللہ، یہ خود آغا نے کہا اللہ اعوذ باللہ، کہ اگر کوئی قرآن نازل ہوتا اس میں سورہ یوسف نازل ہوتا تو ان جوانوں کے بارے میں نازل ہوتا،
برای اینا باید سورہ نازل بشے. خب اما مرحوم آیت اللہ شاہ آبادی عصاشون رو دست میگرفتن، قدم زنان تو این خیابون میرفتن تا مسجد،
گاڑی میں بھی نہیں. مرحوم شاہ آبادی اپنے عصا ہاتھ میں لے کر چلتے ہوئے، اپنے پیروں سے چلتے ہوئے، اسی روڈ سے لوگوں کے سامنے سے چلتے ہوئے مسجد جاتے تھے.
با ایشون ادھی جوانای واکسینے شده قدم می زدن و حالت و نیرویی در اینها بود که اجازه نمیداد اون حالت اینا میل به گناه بکنه.
کیا بات ہے.
و با این کار میگفت توی کشوری که مربوط به امام زمانه مظاهر فساد کرد، در مقابلش ما باید مظهر تقوا و دین و نماز و خدا و پیغمبر رو نشان بدیم.
مرحوم شاہ آبادی کہتے تھے یہ ملک امام زمان کا ملک ہے، یہاں شیاطین کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا نظریہ یہ تھا. لہذا وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسے افراد کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ مظہر تقویٰ ہوں. اور ایسا ہی ہوتا تھا، جب آپ چلتے تھے اسی خیابان کے اوپر تو پالش شدہ نوجوان اگر پالش ہوں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، یعنی معنوی اعتبار سے پالش شدہ نوجوانوں کا ایک گروہ ان کے ساتھ چلتا تھا.
در مرکز فساد ایران یک عارف گفت چرا نمیری بیرون؟ گفت خوبرویان بسیارن. تو کاری کن مبتلا نشی، تو قدرتی پیدا کن مبتلا نشی، تو مسئولیت داری در مقابل جامعه.
کتنی پستی ہے کہ انسان اس لیے باہر نہ جائے کہ باہر خوبصورت لوگ ہیں، ہم بہک جائیں گے یا بھٹک جائیں گے. یہ اس لیے ہے کہ دل میں عظمت خدا نہیں ہے، دل میں حسن خدا نہیں ہے، دل میں جمال خدا نہیں ہے. اگر انسان کی نگاہیں جمال الہی کے اوپر مرکوز ہوں تو اس کے مقابلے میں کوئی حسن نہیں ہے.
انسان در مقابل جامعه مسئولیت داره، در مقابل دین خدا مسئولیت داره، در مقابل عقاید مردم مسئولیت داره، در مقابل اخلاق مردم مسئولیت داره، در مقابل جان مردم مسئولیت داره، در مقابل آبروی مردم مسئولیت داره، در مقابل مملکت مردم مسئولیت داره. مسئولیت اندر مسئولیت تقوا اقتضا می کند که ما نیروی در خودمون ایجاد کنیم که مزمحل در محالک نشیم در مقابل کجی ها و ناملائمات اجتماعی و غیر اجتماعی بیستیم.
اس طرح کے تقوی ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ خود کسی پردے کے پیچھے گوشے میں کسی کنارے میں چھپ کے رہیں تاکہ مجھے کوئی ہائی جیک نہ کر لے، کوئی خوبصورت انسان مجھے ہائی جیک نہ کر لے. یہ بہت کمزوری ہے. ہم ذمہ دار ہیں، ہم سوسائٹی کے مسائل کے مقابلے میں ذمہ دار ہیں. سوسائٹی میں جو معاشرتی ناہمواریاں ہیں ان کو سدھارنا ہمارا کام ہے، جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو برطرف کرنا ہمارا کام ہے، جو ناانصافیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہمارا کام ہے، عدل اور قسط کو قائم کرنا ہمارا کام ہے. ہم ہی اگر چھپ جائیں گے تو سوسائٹی میں یہ چیزیں کہاں سے ہوں گی؟
این مبارزه است. کسی برمیاد که اولا صحنه اجتماع رو ترک نکنه، حضور داشته باشه.
لہذا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ چھپ جائیں، نہیں، آپ میدان میں آ جائیں، اپنے آپ کو طاقتور بنائیں اور میدان میں آ جائیں.
ثانیا از سیاست و از صیانت و حفاظت درونی برخوردار باشه تا خودش مبتلا نشه.
ہاں، خود طاقت اپنے اندر اتنی طاقت بھرو کہ کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی ہمت بھی نہ کرے.
کسی کہ از صحنه اجتماع به عنوان تقوی گریزانه کی میتونه جامعه رو اصلاح کنه؟
جو ایک ذرا سی چیز سے بھٹکنے یا بہکنے کے خوف سے کسی کونے میں چھپ گیا ہے وہ کب کسی معاشرے کو سدھار سکتا ہے جو اپنے آپ کو نہ سدھار سکے؟
بعضی از بزرگان به ما درس دادن، گفتن اساسا شمردن این تقوای منفی از اقسام تقوا مسامحه
یا
سهلنگاریه.
بہت خوبصورت، این ذهن منم اومده، بہت خوبصورت بات ہے. اصلا اس کو تقوا کہنا غلط ہے، سہلنگاری ہے. کہ مثلا انسان بھٹکنے یا بہکنے کے خوف سے کسی کونے میں چھپنا کوئی تقوی ہے کیا؟ میدان میں آنا تقوی ہے، فرار ہونا تقوی نہیں ہے، قرار بننا تقوی.
آقای متقی، تو توجه نداری که با این گوشه گیری و مبارزه نکردن با کجی ها داری کمک میکنی به توسعه کجی ها؟ این چه تقویه؟
میدان چھوڑ کے جو بھاگ چکے تو بروں کی مدد کی، برے لوگ میدان میں رہیں گے.
ارے میگو اون اخوندی که حضور فرانس کام قالب صابون رو ببینه خیال بکنه پنیره، این آدم با تقواییه.
بعض لوگ ہم بڑی پیاری مثال کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ کپڑے دھونے کے قدیم زمانے جو صابن آتے تھے ذرا بڑے سے، اس میں اور پنیر میں تمیز نہ کرنے والا متقی ہے. یعنی جو آدمی جتنا احمق ہوگا اتنا متقی ہوگا.
میگو آقا این امام جماعت که آورده سیاسیه.
کتنے افسوسناک بات تھی کہ اگر کوئی بینا بصیر عالم اگر کسی سوسائٹی میں کہیں کسی مسجد میں امام جماعت ہوتا تھا اور لوگوں کو آگاہ کرتا تھا تو دوسرے کہتے یہ سیاسی مولانا ہے. کتنا افسوسناک بات ہے یہ.
چقدر درد. البته نمیگیم هر کسی کار سیاسی داره میکنه آدم خوبیه ها، یاد باشه.
یه بھی اچھا انتباه ہے، انشاءاللہ اس انتباه سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر سیاسی مولوی اچھا ہے، یہ معنی نہیں ہے.
تو باشه، این ما هیچ وقت بنا نداریم با یه چیزی تعطیل کنیم همه رو که
یعنی اپنے اپنے مقام پہ ہر چیز کو رکھنا چاہیے.
بله، اون عالمی که واقعا میاد هدایت میکنه، حضور داره در جامعه، سیانت نفس هم داره، اسیر خودش نمیشه.
سیاسی کاموں میں اور معاشرتی امور میں دخل اندازی کرنا چاہیے، لیکن کب؟ جب خود کو بناؤں. خود بھٹکنے اور بہکنے کے چانسز اپنے لیے نہ رکھو، اتنی تربیت کرو، خود سازی کرو، تزکیہ نفس کرو، تصفیہ باطن، کہ اس کے نتیجے میں اتنے طاقتور بنو کہ سوسائٹی کو بنا سکو، پھر جانا چاہیے.
صاحب دلی ز مدرسه آمد مدرسه آمد ز خانق به مدرسه آمد ز خانقاه ز خانقاه. اینا که میرن میشنن تو بشکست صحبت اهل طریق را، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار از بله تا اینکه تو اختیار کردی این طریق را. گفتان گلیم خیش به در می برد ز موج، وین جهد می کند که بگیرد غریق را.
کیا بات ہے. کسی صاحب دل سے کسی نے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو زاہد اور عابد میں کیا زاہد و عابد زاہد و عابد میں کیا فرق ہے. کہا زاہد
عالم
و عابد،
عالم حقیقی،
عالم حقیقی اور عابد میں کیا فرق ہے. مرحوم شاہ آبادی جیسے عالم میں اور خشک زاہدوں میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا خشک زاہد اپنے کیا کہتے جس پہ وہ بیٹھتا ہے گلیم، اپنی بوریا کو، اپنی بوریا کو گیلے نہیں ہونے دیتا ہے،
ٹھیک ہے،
موج سے نکال کے کسی ایسی جگہ میں بیٹھتا کہ گیلے نہ ہونے پائے. لیکن مرحوم شاہ آبادی جیسے عالم اگر کوئی ہو تو وہ دریا میں کود کے ڈوبنے والوں کو بچاتا ہے.
خلاصہ ان کے رخ خیلی گزشتے، خلاصہ ان کے تقوی 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 کلید بهشت. باید خوب یاد بگیریم که تقوی چیه و اون رو انشاءالله تحصیل کنیم. نیرویست درونی که ما را از محالک می گریزاند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.